طلحہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور سب گھر والوں میں زیادلہ ڈال لی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں. انہوں نے خود چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی جس سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے، اور خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، اگر تم اپنے والد صاحب یہ خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی. تو وہ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا واپس لوٹ آئے، اور دوسرے خود آپ مکان پر تشریف لائے. فرمایا تو کل کس کام کی وجہ سے آئی تھیں؟ وہ چپ ہو گئیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور چکی سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے سے سینے پر نشان پڑ گئے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں، کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا، فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، اس کے فرض ادا کرتی رہو، اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں. اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اس قسم کا آیا. وہ کہتی ہیں ہم دو بہنیں حضور کی بیٹیوں، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ، تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی. تو آپ نے فرمایا، خادم دینے میں تو بدر کی یتیم تم سے زیادہ مقدم ہے، تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد تین کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے. بنا نبوی مزاج بنا، اور یہ مزاج نبوت میں ہے کہ مخلوق خدا کو مال سے ہٹا کے اعمال پہ لگاؤ. ایک مزاج بنا، اور لوگوں کی طبیعتوں میں یہ بات آ گئی، صحابہ کے مزاجوں میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے کام تو اعمال سے بنیں گے. اور اللہ پاک جل شانہ نے اس زمین آسمان کی چکی کو چلایا ہے، اور جب چکی چلتی ہے نا تو پاٹوں کے درمیان جو آتا ہے پس جاتا ہے، اور چکی کے درمیان ایک کھونٹی ہوتی ہے، گھن، کنکر، پتھر، دانا، جو اس کے ساتھ لگ جائے تو بچ جاتا ہے. اگر ہم گھن ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کنکر ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم پتھر ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اگر ہم دانے ہیں ہم متقی ہیں. گھن، کنکر اور پتھر سے مراد میں گنہگاروں کو لے رہا ہوں، اور دانوں سے مراد تقوی والے، نیک، صالحین، متقین، عارفین، صادقین، ان کو لے رہا ہوں. اگر وہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی چکی کے درمیان جو کھونٹی جسے کلی کہتے ہیں اس کے ساتھ لگ جائے گا وہ تو بچ جائے گا، باقی پس جائیں گے. زمانے کے حالات بتا رہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی چکی چل پڑی ہے. ساری دنیا حالات اور کرائسس میں ہے، ساری دنیا گردش ایام میں ہے، اور ساری دنیا پریشان ہے. مال والا بھی پریشان، فقیر بھی پریشان، اور غریب بھی پریشان ہے. اب اللہ والوں کی پرانی آواز کہ لوگوں زندگی مال سے نہیں، وہ آواز پھر واپس پلٹ رہی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر کا. میری زندگی کے مشاہدات میں ہے، میں نے جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے، تھکان کا آخری علاج ہے. میرے پاس ذہنی تھکان کے پیشنٹ آتے ہیں ہزاروں، میں کہتا ہوں رات کو سوتے ہوئے یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، جس کو میں نے بتایا ہے. ذہنی ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس، اعصابی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، اس دور کی بیماریاں ہیں، اس کا بہترین علاج ہے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ کہتے تھے کہ ٹینشن کی گولیاں کھاتے تھے. میں نے کہا یہ تسبیحات میں فاطمہ پڑھ کے سو. کتنے بے شمار. ایک دفعہ میں نے اس کے تقریباً 3.5 گھنٹے کا درس صرف تسبیحات میں فاطمہ پہ اور اس کے فوائد بیان کیے. قدرتی آج وہی حدیث سامنے آئی. ہماری زندگی کا نظام اسی سے چلے گا اور اعمال کے علاوہ کوئی زندگی کا کوئی راستہ نہیں. اگر تھک ہار کے واپس اعمال پہ آنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو تھک ہار کے تصویر اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے پہلے اٹھا لو, آنا تو پھر بھی وہی ہے. اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کوئی منزل نہیں, کوئی راہ نہیں, کوئی طریق نہیں. ازل سے ترتیب بنی ہے اس چیز کے لیے. پورا یورپ تھک ہار کے واپس مراقبے پہ میڈیٹیشن کے نام پہ آ رہا ہے. کہتے یوں چپ کر کے بیٹھو اور سکون حاصل کرو, کوئی انویزیبل ریس کو روشنی آئیں گی تمہارے دل پہ پڑیں گی. ہم کہتے ہیں اللہ کی اللہ شانوں کی طرف سے ہر پل رحمتیں برس رہی ہیں اور اعمال کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے رحمت کو لینے کا. اعمال نبوت ہے رحمت لینے کی, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تدبیر نہیں, کوئی طریق نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں. یہ تسبیحات فاطمہ جو شخص اہتمام سے پڑھے گا, اتنی بے شمار بیماریاں. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ یہاں پنڈیوں میں درد ہوتا ہے, تیل ملواتا ہوں, پھر بندواتا ہوں, پھر رات کو پاؤں پٹکتا رہتا ہوں, نیند نہیں آتی. میں نے کہا تسبیحات فاطمہ پڑھ کے ایسے پھونک مار کے ایسے پورے بدن کے ہاتھ پھیر لیا کر, کہاں بیماری آتی ہوں. بس ختم. ایک میرے پاس جیل کا مارا ہوا آیا, کوئی مجاہد تھا بیچارہ, لے گئے کئی جیل کے اذیتیں کرتے کراتے, لمبی کہانی. مجھے کہنے لگا مجھے اب زندگی میرا چین چھل گیا. تو میں نے اس کو یہی بتایا, میں نے کہا تسبیحات فاطمہ پڑھ کے اور اگر تو اس کا فائدہ زیادہ چاہتا ہے تو 33 دفعہ سبحان اللہ ایک سانس روک کے پڑھ لے. آپ پڑھ لیں 33 دفعہ سبحان اللہ ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کو اپنے پر پھونک لے, پھر 33 دفعہ الحمد للہ ایک سانس روک میں پڑھ لے, اس کو پھونک لے, پھر 34 دفعہ اللہ اکبر ایک سانس روک کے پڑھ لے, اس کو پھونک لے, پھر انہوں نے کہا آخری ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے بدن پہ پھیر لے. ایسا تریاک ہے جسم کی بیماریوں کا. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے رات کو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں, جو شخص کہتا ہے رات کو چیزیں مجھے ڈراتی ہیں, میں مسلسل ہزاروں تجربات کے بعد آپ کو یہ چیز عرض کر رہا ہوں. جو شخص کہتا ہے کہ کوئی چیزیں مجھے رات کو نظر آتی ہیں, یا بچے رات کو ڈر کے چونک جاتے ہیں, ان کو یہ پڑھ کے ان پہ پھونک دیں, بچے رات کو سکون سے سوئیں گے. ان کو پڑھ کے پھونک دیں, بچے سکون سوئیں گے. جو بچے ڈرتے ہیں, جو بچے ہال سے اٹھ بیٹھتے ہیں, یا بعض لوگ ایسے خوفزدہ رہتے ہیں, ان کو خوفزدہ خواب آتے ہیں, یا دن کو سارا دن پریشان ہوتے ہیں, وہ رات کو پڑھ کے سوئیں اور صبح اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لیں. ایک اور مشاہدہ ہے اس کا, بستر سے پاؤں رکھنے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو اٹھتے ہوئے پڑھ لے, وضو میں وضو پاک نہ پاک پڑھا جا سکتا ہے. ذکر ہے نا, قرآن کی آیات تو نہیں ہے. اس کا سارا دن ایسا گزرے گا کہ آج کا دن اس کا جو گزرا ہے اس سے پہلے کوئی دن ایسا خوشحال, ایسا پرفرحت, ایسا راحت, ایسی رحمت, اور مشکلات میں حل. ہر جگہ جائے گا اس کی مشکلیں حل ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, مسائل حل ہوں گے, اور زندگی کی مشکلات ایسی دور ہوں گی وہ خود حیران ہوگا جو یہ تسبیحات فاطمہ بستر کے پاؤں نیچے رکھنے سے پہلے پڑھ لے گا. بستر میں جاتے ہوئے اور بستر سے نکلتے ہوئے تسبیحات فاطمہ صبح نہیں پڑھ سکتے, لیکن رات کو اگر پڑھ کے سوئیں, 24 گھنٹے کی کفایت ہوتی ہے, کفالت ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے اور خاص حفاظت میں آ جاتا ہے. جو کلمات پڑھنے سے, حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا ترازو بھرتا ہے, ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے, اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جس ایک کلمے پڑھنے سے اتنی طاقت اور تاثیر ہو, اس سے دنیا کی چھوٹی سی تھکان, تکلیف, ٹینشن, پریشانی, بیماری تو چٹکیوں میں رفع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ دیکھ یہ تجھے ذکر دے رہا ہوں, یہ اسم اعظم ہے, اگر اس اسم اعظم کی تاثیر چاہتا ہے تو یقین اعظم لے آ. بس اگر چاہتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہو تو پھر کیا لے آ؟ یقین اعظم لے، اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا ہمیں یقین ہو کہ ہم میں پلوں گا اعمال سے اور میرے کام جو بنیں گے اعمال سے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور بچنا دنیا آخرت کے غم، ہم کڑھن، درد، سوز، گداس اور دنیا آخرت کی مشکلات سے اگر میں بچوں گا اعمال سے. اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں. پتہ نہیں میرے خیال میں 14 سال کے بعد آیا ہوں، مسجد بھی نہیں بن گئی، راہیں بھی نہیں بن گئے. میں نے تو بس ادھار ہے، رانا صاحب، رانا جمیل صاحب فوت ہوئے تھے، کہنے لگے 9 سال ہونے والے ہیں. میں نے تو ان کو کہا بس جفا جو آدمی ہوں، اپنی جفا اور اپنی بے وفائی کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اقرار بھی کر رہا ہوں. بس ایسے پروگرام بنا تو میں نے رانا صاحب سے کہا بھی رات آپ کے پاس گزاروں گا، صبح فوراً چلا جاؤں گا، پھر آگے کچھ سفر ہے، منزل ہے. تو یہ میری طرف سے تسبیحات فاطمہ ایک ہدیہ ہے، آقا کی طرف سے ہدیہ ہے، لیکن میری طرف سے ان فوائد کے ساتھ جو میں نے آپ کو فوائد درج کی. اصل تو مدینے والی کا ہدیہ ہے، اس سے بڑا ہدیہ کون سا ہو سکتا ہے. اس کو اہتمام سے کیا کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، اپنے گھر والوں کو عادت ڈالیں. گھر کی بہنیں، خواتین بیچاری 16 دن کھپتے کھپتے تھک جاتی ہیں، وہ اظہار بھی نہیں کر سکتی، ان کو وہ تسبیحات میں فاطمہ ہر حالت میں پڑھ کے سو جائیں. اللہ کے ہاں ایسی برکت، ایسی راحت، ایسی رحمت ہے کہ زندگی کا سکون اسی میں ہے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعين آمين. اس کو انت احلہ، اللهم لك الحمد كما انت احلہ، وصلی علی محمد كما انت احلہ، وصل بنا ما انت احلہ، فانک انت احل التقوى واحل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بچپن میں کانوں میں ایک بات مسلسل پڑتی رہی، اور وہ یہ بات پڑتی رہی کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. اور یہ بات پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی پختہ ہو گئی کہ اگر انسان اعمال پہ نہ بھی لگا تو ایک احساس ضرور ہوا کہ آخر کیا ایسی کون سی وجہ ہے، ایسا کون سا راز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لفظ بار بار ہمارے کانوں میں ڈالا جا رہا. انسان کی طبیعت میں ایک چیز ہے کہ جس چیز کے نفع کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کس چیز کا نفع اس کو اگر مل جائے تو انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے. حضرت لوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے بکری، بکری کو گھاس دکھاؤ تو بکری جو ہے آ جائے گی، اگر اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی. انسان کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، اس کی طبیعت میں نفع ہے، جس عمل کے اندر نفع دیکھتا ہے مائل ہو جاتا ہے، اور اگر نفع نہیں دیکھتا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے محدثین نے اپنی روایات میں جگہ جگہ حاشیے میں اعمال کے دنیاوی نفع رکھے ہیں. ایک ہے فضائل اعمال، ایک ہے فوائد اعمال. اعمال کے دنیاوی نفع، ایک ہے اعمال کے اخروی نفع. کہ زندگی مال سے نہیں، اگر فوائد اعمال کا ہمیں استحضار ہوگا، دنیا کے مال کا دنیاوی فائدہ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو اعمال میں آنا آسان ہوگا، اعمال کا دنیاوی فائدہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، سورۃ الضحیٰ پہ بات ہو رہی تھی، سورۃ الضحیٰ پہ،
کہنے لگے میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوا جا، آج بارش ہوئی ہے. ان کی آٹے کی دکان تھی، آٹا بیچتے تھے، کوئی کلو کوئی دو کلو کوئی تھوڑا کوئی زیادہ لیتا تھا، ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق. کہنے لگے سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوا جا، آج ہوئی تو بارش ہے، ہر طرف کیچڑ ہے، کوئی شاید لے لے نہ آئے، چلو شاید کچھ روزی کا سلسلہ بن جائے، سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوا جا. یہ شخص قرآن کے حافظ تھے، تو کہنے لگے کہ میں سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوا گیا، اور جب سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہوا گیا میں پڑھتا رہا، اور ایک گاہک آ گیا، اس نے مجھ سے آٹا لیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، اور نامعلوم کہاں سے آئے، اور میری پتہ نہیں ایک ڈیڑھ بوری آٹے کی بک گئی، اور تھوڑی دیر میں، جو کہ ہماری ایک دو دن میں بکنی تھی. اب جس کو اس عمل کا نفع نظر آ گیا وہ عمل کو کرے گا، جہاں آخرت بنے گی. قرآن پڑھنا ایک آخرت کا صلہ بھی ہے، آخرت کا ثمرہ بھی ہے. قرآن کا ہر حرف آخرت کو سنوارتا ہے، قرآن کا ہر حرف جنت کے درخت لگاتا ہے، وہاں اس کا دنیاوی نفع بھی ہے. وضو کے بعد تین گھونٹ پانی دنیا کا آخری شفا کا پانی ہے. میں نے ایک بندے کو اس کے فضائل بتائے، ایسے بیان تھا، تو اس میں نے اس کی فضیلت بتا دی، اس کے فائدے بتا دیے. مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تین گھونٹ پانیوں کی ہرس نے نمازی بنا دیا، اور تین گھونٹ پانیوں کی ہرس نے مجھے ہر وقت باوضو رہنے والا بنا دیا، کہ اب میں وضو کروں گا، وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پیوں گا، اور وضو کے بعد کے تین گھونٹ پانی نے مجھے نمازی بنا دیا، باوضو بنا دیا. دنیا میں تین پانی ایسی ہیں، دنیا میں تین پانی ایسی ہیں، کائنات میں، دنیا میں نہیں، کائنات میں تین پانی ایسی ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے شفا رکھی ہے. ایک بارش کا پانی، ایک زمزم کا پانی، اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کا بچا ہوا پانی وہ لوٹے سے وضو کیا، برتن سے وضو کیا، نہر سے وضو کیا، نلکے سے، ٹونٹی سے وضو کیا، اس کے بعد کا تین گھونٹ پانی اس بچے ہوئے پانی میں شمار ہوگا. اور مضبوط روایات میں یہ موجود ہے. یہ بات میں اس دن حیات الصحابہ کے اندر میں نے اس کی ایک روایت دیکھی، اور بھی روایات ہیں کہ وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی. میں نے جن لوگوں کو وضو کے بعد کے بچے ہوئے پانی کی فضیلت بتائی ہے، اس کا نفع بتایا ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس کو اس کا نفع نہ ہوا. پرانا جوڑوں کا درد، اور پرانا پٹھوں کا درد، اور پرانی پٹھوں کی کمزوری وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پینے سے. بھائی سوئے نہ اور میرے سامنے بیٹھ کے نہ سوئیں، مہربانی کریں. وضو کے بعد تین گھونٹ پانی، وضو کے بعد تین گھونٹ پانی. اور اگر آپ وضو کے بعد تین گھونٹ پانی کی فضیلت اور بہتر چاہتے ہیں، تو پہلے گھونٹ پہ اللہ شافی، دوسرے گھونٹ پہ اللہ کافی، اور تیسرے گھونٹ پہ اللہ معافی. پہلے گھونٹ پہ اللہ شافی، اور دوسرے گھونٹ پہ اللہ کافی. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر. کیا تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہیں؟ کیا تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پہلے گھونٹ پہ کیا؟ اللہ شافی، اور دوسرے گھونٹ پہ اللہ کافی، اور تیسرے گھونٹ پہ اللہ معافی. یہ نہ بھی پڑھ سکے، یہ ایک اضافی فضیلت ہے. تو وضو کے بعد کا تین گھونٹ پانی جسم کے جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے دردوں کے لیے، دل کے امراض کے لیے، معدے کے امراض کے لیے، اور آپ دنیا کی جس بیماری کی نیت کر کے پڑھیں، یقین کامل شرط ہے، اللہ جل شانہ ایسی شفا عطا فرماتے ہیں کہ گمان سے والے سکتے. میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق، دولت، مال اور چیزیں اس کی طرف ایسے متوجہ ہوں جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے، وہ ہر وقت باوضو رہے، سفید لباس پہننے کی کوشش کرے اور کثرت سے خوشبو استعمال کرے. میں نے عرب کا مزاج دیکھا ہے, عرب کے ساتھ کچھ تعلق, وہ باقاعدہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا, وہاں کے تاجروں نے بتایا خوشبو کے, اور کئی لوگوں نے بتایا, یہ جو عرب ہیں وہ غریب سے غریب آدمی, غریب سے غریب عرب جو ہے, غریب سے غریب, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی تنخواہ یا اپنی آمدنی میں سے پیسے علیحدہ نکال کے رکھتا ہے اور اس کی خوشبو خریدتا ہے اور خوشبو استعمال کرتا ہے. کسی نے حضرت مولانا حسین علی صاحب وام بچکا والے رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی خوشبو استعمال کیوں کرتے ہیں, فرمایا اتنی خوشبو کرنے سے میرا ذکر کثرت سے ہوتا ہے, مراقبے میں توجہ ہوتی ہے, نماز میں خشوع اور دھیان نصیب ہوتا ہے, اور دعاؤں میں میری زاری بڑھ جاتی ہے. اور پھر فرمایا کیوں نہ ہو, میں جب خوشبو استعمال کرتا ہوں صالحین جنات اور اللہ کے فرشتے ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو خوشبو کا استعمال کرتا ہے, اور میرے ارد گرد آ کے جب فرشتے بیٹھیں گے تو پھر یہ کیفیات مجھے کیوں نہ نصیب ہوں گی. اپنی زندگی کے ارد گرد اعمال کو سمیٹتے چلے جائیں, کوئی پل ہمارا ایسا نہ ہو ہم کسی نہ کسی عمل میں لگے ہوئے ہوں, کوئی پل ایسا نہ ہو, وہ ذکر کی شکل میں, وہ تسبیح کی شکل میں, وہ وضو کی شکل میں, وہ قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں, کوئی پل ایسا نہ ہو ہمارا کہ ہم کسی عمل میں لگے ہوئے. جو شخص یہ چاہتا ہے میری غربت اور تنگ دستی زندگی بھر کے لیے اور میری اور میری نسلوں سے دور ہو جائے, ایک عمل بتاتا ہوں مختصر سا ہے. فجر کی نماز کے بعد سورۃ اذا جاء نصر اللہ 21 دفعہ پڑھے, ظہر کی نماز کے بعد 22 دفعہ پڑھے, اور عصر کی نماز کے بعد 23 دفعہ پڑھے, اور مغرب کی نماز کے بعد 24 دفعہ پڑھے, اور عشاء کی نماز کے بعد 25 دفعہ پڑھے. ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں میری زندگی میں, میں لوگوں کو, میرے پاس ہزاروں لوگوں کا تعلق ہے, جتنے لوگ آئیں گے اتنے مشاہدات بڑھیں گے, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں ہیں, خط کی شکل میں, بالمشافہ, فون اور ابتری کی شکل میں, لاکھوں لوگ بلا مبالغہ, میں لفظ لاکھوں کہہ کے مبالغہ نہیں کر رہا, وہ لوگ میرے رابطے میں ہیں, اور میں جو عمل بتاتا ہوں پھر اس عمل کے نتائج مجھے ملتے ہیں اور کثیر شکل میں ملتے ہیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور ہر دفعہ سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے, نماز کے بعد سلام کے بعد, یا باقی کوئی اگر کوئی نماز ہے اس کی سنتیں پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں, نماز کے بعد 21 دفعہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ, اگر یاد نہیں ہے تو کاغذ پہ لکھ کے یا اس پارے کے اس حصے کی فوٹو کاپی کرا کے جیب میں رکھ لے. 21 دفعہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے اندر ایک وعدہ ہے, دو کہتے ہیں, ایک وعدہ ہے فی دین اللہ افواجا, اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یہ بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے تو جہاں دین کے اندر فوجوں کا فوجوں داخل ہونے کا وعدہ ہے, وہاں اللہ جل شانہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس بندے کے اندر اللہ پاک اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد کی فوجیں داخل ہو جائیں گی, اور وہ مدد دنیا اور آخرت کی مدد کا وعدہ ہے. یا رحیم الدنیا یا رحمان آخر, اور دوسرا اس کے اندر آخری دو لفظ ہیں, دوسرا اس کے اندر آخری دو لفظ ہیں وَاسْتَغْفِرُ استغفار اور اتو, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي, کیا ہے آخری لفظ, انہ کان توابا, کہ استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے. استغفار سے مراد یہ ہے معاف کر دے, توبہ سے مراد ہے اینگا نہیں کروں گا, استغفار سے مراد ہے معاف کر دے, اور توبہ سے مراد ہے آئندہ نہیں کروں گا. اور اللہ جل شانہ کو جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ استغفار ہے اور توبہ ہے. فرمایا کہ کوئی قوم ایسی ہے کہ وہ خطا نہیں کرتے. پھر اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو خطا کرے گا, خطا کرے اور پھر اللہ پاک سے معافی مانگے. اللہ کو معافی مانگنے والے بڑے محبوب ہیں. اللہ کو معافی مانگنے والے بڑے محبوب ہیں. اعمال کے ظاہری اور باطنی نفے, یہ اعمال کا میں ظاہری نفے بتا رہا ہوں, دنیا میں نفے بتا رہا ہوں, اور باطنی نفے اخروی نفے ہیں, آخرت کے نفے ہیں, ہماری نظر میں ہوں. کسی نے پوچھا, حضرت مولانا عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, یہ دعوت کی لائن کے بڑے آدمی تھے, بڑے بزرگ ٹنڈو آدم کے تھے, اور حضرت مولانا ریاض رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے. تو کسی نے مولانا عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت آپ کی نماز کے اندر اتنا دھیان کیسے نصیب ہوا آپ کو؟ فرمایا, میں نماز کے ذہنی نفوں پہ نظر رکھتا ہوں کہ مجھے رکوع میں کیا ملے گا, یہ فضائل میرے سامنے ہیں, مجھے قیام میں کیا ملے گا, مجھے سجدے میں کیا ملے گا, مجھے استغفار کرنے میں کیا ملے گا, اور پھر نماز کے دوران میں جو قرآن پاک کی تلاوت کروں گا مجھے ملے گا کیا. جب میں اس کا استحضار کرتا ہوں, جب اس کا خیال کرتا ہوں, جب میں اس کا دھیان کرتا ہوں, پھر ہر نماز کے رکن میں مجھے اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے. نماز کے ظاہری نفے کیوں لکھا؟ کہ فجر کی نماز سے روزی کھلتی. آخر کیوں لکھا؟ اللہ پاک جل شانہ بندے کا بنانے والا میرا رب ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کو اعمال کے دنیاوی نفے بھی بتاؤ. کیوں فرمایا؟ کہ فجر کی نماز کے اندر روزی کی تنگی کو اللہ نے دور کرنے کا وعدہ لکھا ہے. اس لیے کہ ہمیں وہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ زندگی مال سے نہیں, اعمال کریں گے دنیا کے مشکلات, دنیا کے مسائل اور زندگی کی مشکلیں حل ہوگی, اور ہوتی ہیں. میں نے جو سورت ازاجہ کا آپ کو عمل عرض کیا ہے, ایسا عجیب عمل ہے, ایسا کمال کا عمل ہے, ایک نہیں دو نہیں بے شمار لوگوں نے اس کے مجھے کمالات بتائے ہیں, اور اس کا ایک ایک لفظ آزمایا ہوا ہے. قرآن کو قرآن ہے, قرآن کو لفظ آزمایا ہوا کہنا بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. بقول ایک اللہ والے کہ جب یہ لفظ کہو کہ یہ میرا لفظ قرآن کی یہ آیت ہے, میری آزمائی ہوئی ہے, اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ میرے ایمان کی کمزوری ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یا اس کے ایمان کی کمزوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ نہ کہا تو سمجھ نہیں آئے گی. ورنہ قرآن کو آزمانا کہنا, قرآن تو ازلی شفا ہے, قرآن ابدی شفا ہے, اولین اور آخرین کی شفا کا نسخہ. اور شفا سے مراد, آج شفا کا مفہوم بھی سمجھ لیں, شفا سے مراد دنیا کے سارے کاموں کی کفالت, دنیا کے سارے مشکلات کا حل اور آخرت کے سارے مسائل کا حل, یہ ہے اس سے مراد شفا ہے. کہ اس عمل سے میری دنیا کے سارے مسائل حل ہوں گے, اور اس عمل سے میری زندگی کی ساری مشکلات دور ہوں گی, اور اس عمل سے میری زندگی کے ساری مشکلات کا 100% حل, اس سے مراد شفا ہے, اس سے مراد شفا ہے. جو شخص کھانا کھاتے ہوئے 11 دفعہ یا سلاموں پڑھے گا, 11 دفعہ یا سلاموں پڑھے گا, اللہ جل شانہ اس کھانے کو, اس غذا کو اس کے لیے شفا بنا دے. اور میں لقمہ پوچھتا ہے, اے اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں؟ لقمہ پوچھتا ہے. گھر میں 6 بندوں نے کھانا کھایا, ایک کہتا ہے میں نے کھانا کھایا میں بیمار ہو گیا, اور دوسرا کہتا ہے میں نے کھانا کھایا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. معلوم ہوا کھانا بیماری نہیں, اللہ کے امر میں بیماری ہے, اللہ کے حکم میں بیماری ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی, جو امر ہے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے امر میں ہے, اللہ چاہے اس میں بیماری ڈال دے, اللہ چاہے اس میں شفا ڈال دے, اللہ کے نام میں شفا ہے، جو یا سلام پڑھے گا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. اور جب کھانا کھاتے ہوئے اگر گفتگو بھی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہر لقمے میں یا ویسے ہی یا سلام پڑھتا جائے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مجھے گندم سے الرجی ہے، میں نہیں کھا سکتا، بالکل نہیں کھا سکتا. میں نے کہا یا سلام پڑھتا ہوا گندم کھاؤ. اس نے کہا پہلے تجربتاً بسکٹ کھا لوں گا، وہ بھی بسکٹ گندم سے بنا ہے. اس نے بسکٹ کھایا اور یا سلام پڑھا، کہنے لگے بظاہر تو کچھ نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پورے جسم پہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، یقین کامل ہو، اعتماد ہو، کس پہ؟ اللہ کے وعدوں پہ. میرے اللہ نے جو عمل کے اندر وعدے رکھے ہیں اس پہ یقین کامل ہو. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے اب وہ ساری گندم کی چیزیں کھا رہا. ایک بندہ کہنے لگا مجھے اس چیز سے الرجی ہے، کھٹی کھٹی چیز کی، کہنے لگا مجھے اس سے الرجی ہے. میں نے کہا یا سلام پڑھ، یا سلام پڑھ. اللہ والوں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہم اعمال کے دنیا آخرت کے نفع، اعمال کے نفعوں کی طرف توجہ کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو اعمال کے ظاہری اور باطنی نفع ہیں، یہ ظاہری نفع دنیا کے نفع اور باطنی نفع اخروی نفع. بعد از وصال، بعد از وصال عمل کا، عمل جو ہے اس کا کمال بعد از وصال نہیں، قبل از وصال بھی ہے، قبل از وصال بھی ہے. ہمارے یقین کی کمی ہے، ہماری تلاش میں کمی ہے. عمل کے نفع کا پتہ چل جائے تو عمل کا شوق نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سچ بتا، عمل کا شوق نصیب ہوتا ہے، پھر عمل بندہ شوق سے کرتا ہے اور ذوق سے کرتا ہے. میں نے یہ کتاب سنت نبی رانا صاحب لکھی ہے نا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. میں انگلی چاٹ رہا تھا، ایک بہت بڑا کالج کا پرنسپل بیٹھا ہوا تھا، خوشدار کی بات ہے، انگلی چاٹ رہا تھا. 1994 کی بات ہے، غالب انگلی چاٹی. اس نے کہا کہ یہ تو اس دور کی بات ہے، آپ کہیں گے سنت ہے. میں نے کہنے کیوں کہ سنت ہے، کہنے اس دور کی بات ہے جب مسلمان غریب تھے، کھانا ہوتا نہیں تھا، غربت تنگ دستی تھی، یہ اس دور کی ضرورت تھی، اب نہیں ہے. اچھا میں نے اسے آگے کچھ نہیں بتایا، میں نے انگلیاں چاٹنے کی سائنسی لاجک بتائی اسے، اس کے سائنسی نفع بتائے، ایک بتایا، دوسرا بتایا، تیسرا بتایا. حیران ہوا، اچھا. اور اس نے خود انگلیاں چاٹنے شروع کر دی. میں نے کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، ایسے نہیں لکھی، ایک بہت موٹی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، کہ اللہ کے احکامات کی عقلی دلیل کیا ہے، یہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، حدیث میں، قرآن میں عمل یہ کیوں ہے. اس کے بعد میرے اندر خیال آیا کہ، اور اللہ پاک نے 1800-1900 صفحات کی کتاب کا پہ کام کرا دیا، سنت نبی اور جدید ہیں، چار والی ہیں، اور دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانوں میں اللہ نے اس کے ترجمے کرا دی. وہ میری پہلی کتاب تھی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے نفعوں پہ نظر رکھیں. میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، جس کی شادی نہ ہوتی ہو نا، پکا عمل ہے، وہ خاتون اپنے بھائی سے کہے یا اپنے اپنے خاوند سے کہے، اپنے والد سے کہے کہ مسجد کی جا کے خدمت کر، مسجد کی صفائی اور مسجد کی خدمت، اتنا بڑا عمل ہے جس کے حق میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ عمل میں یہ بات ثابت ہے آپ کی سیرت میں، جب مسجد کی صفائی کرتے تھے، تہمت باندھتے تھے، اپنی قمیض اتار دیتے تھے، کسی نے پوچھا امیر المومنین ایسا کیوں کر رہے ہیں، فرمایا اس لیے کہ میرے زیادہ سے زیادہ جسم پہ مٹی دھول لگے، جسم پہ زیادہ سے زیادہ مٹی اور پھول لگے. اور فرمایا دو مٹیاں ایسی ہیں جو جسم جس جسم پہ لگ جائیں اس جسم پہ نہ قبر کا عذاب ہوگا نہ جہنم کی آگ. دو مٹیاں ایسی ہیں, ایک مسجد کی مٹی, ایک مسجد کی مٹی اور ایک قبر کی مٹی. تفسیر روح المعانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے, علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے, تفسیر بہت بڑی مستند تفسیر ہے روح المعانی. ہمیں قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ جو ہے وہ پریشان حال ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, کوئی کام نہیں, کچھ بھی نہیں, پریشان حال ہوگا, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نیکیاں ہوں گی تھوڑی ہوں گی, اور ان قریب اعلان ہوگا خذو فغلو ثم الجحیم صلوا. اور حدیث میں ہے کہ مردوں کو جبڑے کے نیچے سے پکڑا جائے گا, عورتوں کو بال سے پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. ہمیں کہ اس دوران اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور اس کے ترازو میں گرے گی, اور گرتے ہی اس کا ترازو کا پلڑا چھپ جائے گا. حیران ہو کوئی سارا ہر بندہ ساتھ چھوڑ گیا, آج یہ کیا ہوا؟ تو ہاتھے سے غیبی اللہ جل شانہ کی طرف سے, اور میں میرے بندے ایک تیری نیکی تھی تو کر کے بھول گیا تھا, لیکن آج ڈے آف ججمنٹ ہے. آج قیامت کو انگریز نے نا ڈے آف ججمنٹ لکھا ہے. آج ایک ایک ذرے کا مسکال ذرۃن خیرن یرا, مسکال ذرۃن شرن یرا, آج ایک ایک ذرہ تیرے کام آئے گا. ایک دفعہ تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا اور تین مٹھیاں ڈالی تھی, ومنہا فلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. وہ تین جو مٹھیاں تو نے ڈالی تھی نا میت کو دفن کرتے ہوئے, یہ ان کا ثواب ہے جو آج تیرے کام آیا, یہ ان کا ثواب ہے. میرے اللہ کے ہاں مومن کے تو مومن کا کیا ہوا ایک ایک ذرہ ضائع نہیں جاتا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی ہوں تو میں بک بار بار سکتے سا بک, سمجھتے ہیں نا, پہلے مٹھیاں ڈالتا تھا اب تو بک ڈالوں گا. اتنا سوال, عمل کی فضیلت سے عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے. میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عمل کی فضیلت سے عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے. حضرت کرم اللہ وجہ اپنا تہمت کے ساتھ اپنی قمیض اتار لیتے تھے کہ میرے جسم پہ مٹی پڑے, اور فرمایا دو مٹیاں ایسی ہیں, پھر وہی بات, جس جسم پہ لگ جائیں, ایک قبر کی مٹی اس کو دفن کرتے ہوئے کھودتے ہوئے یا اس کے اندر مٹھیاں ڈالتے ہوئے, ہمارے ہاتھ کو آگے لگتی ہے نا, ایک وہ مٹی, ایک مسجد کی مٹی. میں میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں لاہور کی کوئی ویران مسجد ڈھونڈو, وہ کہتے ہیں ویران مسجد کہاں ہے, میرے نوٹس میں ہے, جہاں سال میں بھی کوئی ایک بندہ نہیں جاتا, لاہور میں ایسی مسجدیں بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے, لاہور جیسا شہر اور میرے گھر کے سامنے ہیں بالکل وہ مسجدیں, میانی صاحب کے قبرستان. میری طبیعت میں ہے, میں ویران مسجدوں میں جاتا رہتا ہوں, میانی صاحب کے قبرستان میں ویران مسجدیں پڑی ہوئی, بالکل ویران, بالکل ویران مسجد میں جاؤ, اس کی صفائی کر, اور صفائی کر کے جتنے نفل کوئی تجھے نصیب ہو, ایک نفل دو نفل تسبیح پڑھ کے پھر اللہ سے عرض کر, اللہ تیرے ویران گھر کو میں نے صاف بھی کیا, آباد بھی کیا, اللہ میرا گھر ویران ہے, مجھے فلاں پریشانی فلاں دکھ ہے, یا اللہ میرا دل ویران ہے, اللہ اس ویران دل کو تو آباد کر دے, اللہ کی قسم اللہ آباد کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے, اللہ آباد کر دیتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, میں نے کہا کوئی مشکلات میں گھرے ہوئے ہو, پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں, مسائل میں الجھے ہوئے ہو, زندگی الجھنوں کا شکار ہے, اللہ کے ویران گھر کو آباد کر دے ہو جاتے. میں رات کہہ رہا تھا, میں نے کہا حاجی شریف صاحب کو میں نے اس مسجد میں اذان دیتے دیکھتا, صفائیں بچھاتے, اس خاندان کو جو بخت ہے اس کی بنیاد مسجد کی خدمت ہے. بڑے بڑے تاجر آتے ہیں, حوادث سے زمانے کی نظر ہو کے کریش کا شکار ہو کے سب ختم ہو جاتے ہیں, لیکن مسجد کی دھول آپ کو پھول بنانے والا, اور مسجد کی خدمت کرنے والا, اور مسجد کو اپنا گھر بنانے والا, اللہ اس کے گھر کو کیسے ویران کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ اس کی نسلوں کو آباد رکھتا ہے. اور اس سے بڑا ایک اور عمل ہے, اس سے بھی اونچا ہے, مسجد کے طہارت خانے, مسجد کے وضو خانے اور مسجد کے بیت الخلاء صاف کرنا. اوہو, اس سے بڑا عمل ہے. یقین جانیے, مجھے یاد ہے میں اندرون سندھ گیا, آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے, وہاں یہ عمل میں نے بتایا, کئی جگہ بتایا یہ عمل میں نے بتایا. وہاں کے لوگوں نے اس کے بتایا کہ جی ہمیں اس کے اتنے کمالات ملے جس کی حد. سب سے پہلے تو دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. جس کا دل کالا ہے نا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میری ظلم تو نفس تھی, فرق کر لی کہ میں نے اپنے نفس پہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, بہت بڑے گناہ کر لیے ہیں, یقین جانیے اپنی گناہوں کو دھونے کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. اور اس کی بہترین ترکیب یہ ہے, جو حضرات صاف کرتے ہیں ان کا تجربہ ہے, وہ بہترین ترکیب یہ ہے, ایک چھوٹا سا بوری کا نا, کھاد کی بوری, یہ جو چینی کی بوری کے چھوٹا سا ٹکڑا لے گیا نا, اور برتن دھونے والا صابن ہاتھ سے, اس ہاتھ سے اپنی غلاظت تو صاف کرتے ہیں نا, بس دل کو سمجھانے والی بات ہے. شاپر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے, دستانے چڑھانے کی کیا ضرورت ہے, اور اس ہاتھ سے کموڑ کے اندر. اس دن ہمارے میرا جو ہے جوان, اس نے بیت الخلاء صاف کیا, میں نے کہا دکھا تو, میں نے کہا چترا صاف نہیں کیا, میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے مہمان آتے ہیں ذکر کرنے والے, میں نے اس کا ہاتھ لے کے اس کموڑ کے نیچے اندر ہاتھ میں ڈالا, میں نے کہا ایسے صاف کر. اوہ, کہنے لگے آپ کے ہاتھ, میں نے کہا میرے ہاتھ ابھی دھل گئے, دیکھو یہ دھل گئے, بس ختم. یقین جانیے ایک بات سدا اپنے دل پہ سجا لیے, ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جتنا گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی اتنا بڑھیا درجے کا ایمان ملے گا اور بڑھیا درجے کا اللہ کے ہاں کمال ملے گا, اور جتنا ادنا درجے کی خدمت ہوگی اتنا اعلیٰ درجے کے اللہ کے ہاں انعام ملے گا, اور وہ دنیا میں بھی ملے گا. تیری مشکلیں حل ہوں گی, تیری مسائل دور ہوں گے. مشکلات کے لیے تسبیح پڑھنا اور خوشبو لگانا اور بہترین سفید لباس پہننا بھی عمل ہے, لیکن مشکلات کے لیے بیت الخلاء صاف کرنا یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا عمل ہے. اس عمل کا تو پتہ ہے, لیکن اس عمل کا پتہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مصلی کے ذمہ ہے, نہیں, تو بن جا اور کہے کہ اے اللہ تیرے گھر کا میں جمع دار بن گیا. میں پچھلے حج میں مولانا ترجمین صاحب کے ساتھ تھا, تو میں نے کہا آپ جا کے نا روزہ اتھر پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ڈوب جاتے ہیں, بہت روتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں حضور سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میراثی آتے ہیں اور جا کے ہماری شان بیان کرتے ہیں, ہم انہیں نوٹ دیتے ہیں, میں آپ کے در کا میراثی ہوں اور میں ایسے سلام پڑھتا ہوں جیسے آپ کے در کا میراثی ہوں. کیفیتوں کی بات ہے, کس کو سمجھ آئے گی؟ یہ ادنا درجے کی خدمت, اس کا اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے, اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. اس دن ہماری مسجد ہے, میری چچی فوت ہوئی تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو مسجد کی انہوں نے کارپیٹ اٹھائی, مسجد کی جو کارپیٹ ہوتا ہے نا اس کے نیچے دھول اکٹھی ہوتی ہے, بڑا پاؤڈر, ایک خاص قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے, ہلکی ہلکی چھلنی میں سے نکلتے اس کی کارپیٹ کے نیچے خاص دھول ہوتی ہے. اور 3-4 احباب تھے, انہوں نے کارپیٹ اٹھائی, مجھ سے بہت سے لوگ مجھے گھیرے بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی میں معذرت ہے, خدمت تو نہ کر سکا, چلو یہ دھول ہے یہ تو مجھے دے دو. میں نے سب کے دھول پہ ہاتھ لگا کے نا اپنے دل کے اندر سینے پہ لگایا, میں نے کہا اس دھول کی برکت سے اللہ اس دل کو آباد کر. میری مجبوری ہے, ہر شخص کی مجبوری ہے. اعمال کے نفو کو اپنی طبیعتوں کے اندر رچا سے بچاتے چلے جائیں. جو بندہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے گا, ہر وقت باوضو رہنے کی, زندگی میں وہ کمالات ملتے ہیں جو شاید بہت کم زندگی میں کسی کو عطا ہو, وہ کمالات ملتے ہیں. رزق کی وسعت, عزت, شان و شوکت, اللہ کے ہاں مقام, بلندی, کمال, مرتبہ,
اعمال کو اپنے ارد گرد اور ہر وقت ہر پل یہ ذہن میں، میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ زندگی مال سے نہیں، یہ اعمال کے نفع بتا رہا ہوں، ساتھ یہ بھی عرض کر رہا ہوں اعمال کے نفع بتا رہا ہوں. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، حضرت آپ کی اولاد اتنی نیک اتنی اللہ والی ہے، اتنا تعلق ہے، فرمایا میں رب جالنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آج تک کوئی نماز میں نے نہیں پڑھی کہ اس میں یہ دعا نہ پڑھی، اور جو بھی پڑھتا ہے یہ دعا اس کی اولاد صالح ہوتی ہے، اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیویوں کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد کے اندر صالحیت صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اولاد کے اندر تقوی اور کمال پیدا ہوتا ہے. جو اس دعا کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو یہ عطا کرے گا. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر، یہ قرآنی دعا ہے اور اس قرآنی دعا کے اندر اللہ کی مدد ہے. اور ایک اور دعا بتاتا ہوں، اگر وہ بھی ساتھ شامل کر لیں پھر تو زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک یہ دعا، ایک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اگر رب جاننے کے بعد اس دعا کو بھی شامل کر لینا، اس دعا کو بھی شامل کر لینا، اللہ اکبر. فرمایا حدیث کے الفاظ، یہ مسنون دعا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے کوئی عذاب کوئی بلا کوئی ذلت کوئی رسوائی کوئی پریشانی دے گا ہی نہیں، اور اس کے کام اس دن ایسے بنیں گے کہ جیسے میں اپنے طور پہ مثال دے رہا ہوں، جیسے آٹھ ہے میں سے بات، اور سن لیں رب جالنی میں التحیات میں ہم بڑی مختصر دعائیں پڑھتے ہیں، جتنی دعائیں التحیات میں قبول ہوتی ہیں، تشہد جسے میں التحیات کہہ رہا ہوں، اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنی شاید، کیونکہ نماز عمل کے، نماز عمل ہے نا، عمل کے اندر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک بندہ طواف کر رہا، طواف ایک عمل ہے، طواف کے اندر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ طواف کے بعد تو نہیں ہوتی، پھر کعبہ کے احاطے میں جو مطاف میں قبول ہوتی ہیں اس کے باہر تو نہیں ہوتی، پھر جو مکہ میں قبول ہوتی ہیں اس کے باہر تو نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، مکہ میں داخل ہوئے دعاؤں کی قبولیت، پھر مکہ مکرمہ ایک اللہ پاک نے وہ شہر ہے جس کی قسم کھائی ہے، اچھا پھر حرم میں داخل ہوئے اور قبولیت، پھر مطاف میں داخل ہوئے اور قبولیت، پھر مطاف کا عمل ہے ایک طواف اس میں داخل ہوئے اور قبولیت، عمل کے اندر قبولیت ہوتی ہے. ہمیں جو تشہد کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو قبولیت کے درجات اور مقامات عطا فرماتے ہیں. کم از کم ان دو دعاؤں کا اہتمام کرے، نہیں ہے تو یاد کریں اور صحیح زیر زبر کے ساتھ یاد کریں، ان دو دعاؤں کا اہتمام کریں، زندگی کی کامیابیاں، زندگی کی برکتیں، زندگی کی عزتیں، شان و شوکتیں، نسلوں میں بخت، نسلوں کے اندر عزت، نسلوں کے اندر کامیابی، رزق کی وسعت اور شان و شوکت آنکھوں سے دیکھیں. زندگی مال سے نہیں، اعمال سے بنتی ہے. جتنا دنیا آخرت کی خیریں اور نفع ہم چاہتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ جل شانہ نے ہماری زندگی کو اعمال میں احاطہ کر دیا. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی احاطہ نہیں ہے میرے دوستو، کوئی ترتیب ہے نہیں. ساری دنیا، سارا ساری کائنات کے نظام کو ایک طرف رکھ کے جب تک کہ اعمال نبوی میں ہماری طبیعت ڈھلے رچے بسے گی نہیں، اس وقت تک کامیابی ہو نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی. کامیابی کا معیار اللہ جل شانہ نے اعمال نبوی کو رکھا ہے، کامیابی کا معیار اعمال نبوی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، اور جس کو بتائیں اس کو بھی اجازت ہے، اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے، اس میں رحمت و عافیت ہے، اس میں رحمت و عافیت ہے. اور آخری ایک عمل بتاتا ہوں، سالہ سال کے بعد آیا ہوں، میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لیں،
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. کتنے چہرے ایسے ہیں جو میں نے پوچھا فلاں کہ وہ بھی فوت ہو گیا, میں نے پوچھا فلاں کرے وہ بھی فوت ہو گیا, فلاں وہ فوت ہو. بابا بوٹا باقی ہے ماشاء اللہ, ہاں اللہ زندہ رکھے. ایک عمل عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور پہلے میں اس کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عمل ہے, اس کی تدبیر ترکیب کچھ اور ہے, لیکن پہلے عمل بتاتا ہوں. ہم جمعہ نماز پڑھ کے آئے, ہوٹل میں آئے, میں بھی ساتھ تھا, ترجمہ سب بھی ساتھ تھے. ایک اور بندہ بہت بڑی پگڑی باندھی ہوئی جیسے شیخ الحدیث, بہت سفید دوڑی بڑے بزرگ, تو مجھ سے فرمانے لگے اس کو جانتے ہیں؟ اچھا میں تو نہیں جانتا. کہ یہ انسپیکٹر تو ہے؟ اچھا جی, میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے تو را کوئی حکیم ساڑا یار ہے تو گل سنا میں کوئی. کہنے لگے اس نے کہا جی میں شیطانیہ تھانہ ہے اس کا انسپیکٹر ہوں. سرائے عالمگیر کے ساتھ ایک جگہ ہے اس کا نام شیطانیہ ہے, اب اس کا نام انہوں نے رحمانیہ رکھا ہے. یہ شیطانیہ ایک جگہ ہے, ملاق نہیں ہے, سرائے عالمگیر کے ساتھ گجرات سے آگے. کہنے لگے میں کانسٹیبل بھرتی ہوا, کانسٹیبل بھرتی ہوا, اور میں نے طے کیا, کچھ تبلیغ والوں کے ساتھ تعلق تھا, طے کیا کہ میں نے رشوت نہیں لی, میں نے رشوت نہیں لی. پھر تنخواہ تھوڑی تھی, تھوڑی تنخواہ میں میں مزدوریاں کرتا تھا دیہاڑی. وہ ایک وقت میرے پر ایسا بھی آیا, تیسری منزل پہ روزے کے ساتھ میں نے اینٹیں ڈھوئی, تیسری منزل پہ کام کرتا رہا, بکریاں بھی پالتا تھا, مزدوری بھی کرتا تھا, اور اپنی ڈیوٹی پوری دیتا تھا, باقی وقت میں مزدوری. تو ایک دفعہ بوڑھا ہو گیا, میں نے کہا اللہ پاک اب نہیں ہوتی, مہربانی کر اب کوئی وسعت کے دروازے کھول, اب کوئی برکت کے دروازے کھول, اب نہیں ہوتا مجھ سے, تھک گیا, بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا. روزے کے ساتھ تھا اور تیسری منزل پہ اینٹیں اٹھا رہا تھا. کہنے لگا میں ایک دفعہ چلا گیا حاج صاحب کے اندر کمرے میں, میں نے کہا حاج صاحب مجھ سے نہیں ہوتا اب, بس اب میں تھک گیا. کہنے لگا میں رانوں, رانوں کی طبیعت پہ بیٹھے ہیں, رانے تو رانے ہوتے ہیں نا, پھر وہ حاج صاحب بھی تو رانے ہیں, رانگڑ ہیں. تو حجب بھاو صاحب کی بات, میں نے کہا میں اور مجھ سے اب نہیں ہوتا. اچھا میں نے کہا ایسا کر, جب تنخواہ لیا کرنا, تنخواہ لیا کر, استعمال کرنے سے پہلے اس پر 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیا, 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیا, اور پھر اس کو جب تنخواہ استعمال کیا کر پڑھتا رہا کر. کہنے لگے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اب میرے پاس سیکنڈ ہینڈ آلٹو بھی ہے, گاڑی بھی ہے, اور اس سال میاں بیوی حج بھی کرنے آئے ہیں, اور ابھی بھی میں انسپیکٹر ہوں, ریٹائر نہیں ہوا, ایک تھانے کا ایس ایچ او ہوں, اور میں ابھی شیطانیہ تھانے کا تھا, اب پتہ نہیں میری اگلی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے. یہ ایک عمل ہے, اور میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جو ہے نا ایسی تھیلی, یہ دیکھیں ایسی تھیلی ہو, اس تھیلی کو نسبت انبیاء کے ساتھ ہے, اس تھیلی کو نسبت صحابہ کے ساتھ, اہل بیت صالحین محدثین کے ساتھ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک تھیلی ہو ایسی, اس میں آپ جو اپنے پیسے ہیں اسی میں رکھیں, اگر کچھ زیادہ پیسے ہیں گھر میں دو چار اور تھیلیاں بنا لیں, بڑی تھیلیاں رکھ لیں, تھیلے رکھ لیں, اللہ نے زیادہ دیے تو کیا حرج ہے. اور اس میں صبح شام 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھیں اور دم کریں. اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتے دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں, آپ یقین جانیے اس کے کمالات اگر میں بیان کروں مجھے شام ہو جائے گی. کل بھی میں نے وہاں سرگودا میں میرا درس تھا, میں نے احباب سے پوچھا, ایک بندہ کہنے لگا مجھے کہ نہیں اس کے اوپر کوئی بڑا مقناطیس ہے جو ہزار کے نوٹ کھینچتا ہے. بتاتے ہیں لوگ
کہ ہم نے پیسے تو اتنے ڈالے تھے, اتنے نکالے, پر کہاں سے آ گئے؟
پہلے جو جماعتیں چلتی تھیں ایک تھیلی ہوتی تھی ان کو, جو پرانی ہے نا بابا جی یاد ہے, وہ کیا کرتے تھے سارے پیسے اس تھیلی میں ڈال دیتے تھے, پھر کہتے تھے بھائی یہ برکت والی تھیلی ہے, اس میں سے نکال نکال کے خرچ کرنا, گننا نہ. سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے, دیکھا نہیں ہے.
میں نے تو اس کے اتنے مشاہدات اور زندگی میں تجربات دیکھے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس کو میں نے پھیلایا ہے. ایک کچھ غریب لوگ تھے, گھرانہ تھا, نمازی تھے, میں نے ان کو کہا ان کو ٹھیکہ دے دو, پھر وہ ہمیں تھیلیاں بنا بنا کے دیتے ہیں اور ہم ان کا خرچہ سارا کر کرا کے اس کو 20 روپے کی بیچتے ہیں. درزی کے پاس لے جائیں, درزی 20 روپے کی نہیں سیکھ دے گا, ہم 20 روپے کی بیچتے ہیں, اس میں کاغذ بھی ڈالتے ہیں, اس میں طریقہ لوگوں کو دیتے ہیں. میں نے کہا یہ مستقل سنت ہے انبیاء کی, صحابہ کی, اس کو پھیلانا چاہیے. اور جس وقت نوٹ نکالیں یا ڈالیں ایک دفعہ ضرورت کوثر پڑھ لیں. اب ڈالتے نکالتے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے نا, بابا بوٹا کہے گا کہ 10 والا نکالنا ہے, کہیں 100 والا نہ نکالا ہے, بڑی احتیاط سے نوٹ نکالنا پڑے گا نا. ایک دفعہ ڈالتے نکالتے ہوئے ایک دفعہ جو ہے وہ سورۃ کوثر پڑھ لیں. اتنے کمالات ہیں میرے پاس اسلام آباد کی, اتنی بڑی بات بڑی ہوگی رانا صاحب, میرے پاس اسلام آباد کے جو لوگ نا تنخواہ دار ہیں وہ راشن لے لیتے ہیں, کہنے لگے کہ ہم اپنے پورے راشن پہ سورۃ کوثر پڑھ لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ 41 دفعہ پڑھ لیتے ہیں, ہم کنجوس ہیں. کسی نے کہا 129 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے وہ گھی جو ہمارا 20 دن چلتا تھا اب 2 مہینے چلتا ہے, وہ دال, وہ چینی, وہ پتی, وہ چیز. دیکھو کثرت کا تجربہ ہوا ہے, برکت کا بھی کر کے دیکھو. لفظ میرا سمجھیے گا, کثرت ایک ہے, کثرت اور ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 9, 10, 11, 8, 10 دیتی ہے, اور بکری 1-2. ریوڑ بکری کے یا کتی کے؟ بکری میں برکت, کتی میں کثرت. اب سمجھ آئیے برکت اور کثرت کی؟ کثرت کا تجربہ کیے ہیں, برکت کے بھی کر کے دیکھیں. اور پوری انگلش کی ڈکشنری میں انگریز کے پاس سب چیز ہے, برکت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. میں نے بڑا تلاش کی, میرے پاس بڑے بڑے والیوں میں ڈکشنری کے, آکسفورڈ کے فلاں, برکت کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں برکت کے معنی کوئی زیادہ چیز ہو, یہ برکت صرف ایمان والوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر, پوری سائنس کے اندر برکت نام کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, یہ صرف ایمان والوں کے پاس ہے, نعمت ہے برکت والی. اور وہ اعمال نبوی میں رکھی ہے, وہ قرآن اور حدیث میں ہے, وہ قال اللہ قال رسول میں ہے, اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے. راشن کے اوپر, اس دن ہماری ابھی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, پیٹرول گاڑی ہے, اور 20 کلومیٹر یہ گاڑی بغیر پیٹرول کے چلتی آئی, موٹر وے پہ کہیں وہ ہی نہیں ہے. پھر ہم ادھر کون سے ایکسچینج میں چلے گئے, پنڈی بھٹیا میں پتا نہیں کون سے, وہ اندر چلے گئے. ہم نے کبھی وہاں سے پیٹرول ملے, جب اس کو کاٹ دیا موٹر وے سے, میں نے کہا جی میاں صاحب نے پوچھا کہ پیٹرول پمپ ہونے کے قریب قریب نہیں ہے, آپ پھر موٹر وے پہ چڑھ جائیں, پھر آگے پیٹرول پمپ ہے یہاں سے 7-8 کلومیٹر, اور اس کی سرخ بتی جل رہی تھی مسلسل, اور اعمال کر رہے تھے. مجھے اس دن بندہ کہنے لگا اس جمعرات کو کھڑے ہو کے, کہنے لگا جی میں دبئی میں تھا, پیٹرول ختم ہو گیا, ہم نے دبئی پتہ نہیں کہاں جانا تھا, شارجہ جانا تھا کہاں. میں نے کہا میں سورۃ کوثر پڑھ رہا ہوں مسلسل اور ٹینکی پہ دم کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے تو چلتا رہے. کہنے لگا چلتا گیا, چلتا گیا کوئی 100-150 کلومیٹر چلتا گیا, اور گاڑی بھی چلتی گیا, اور گاڑی بڑی پجارو ڈبل سلنسر, وہ پیٹرول بھی زیادہ پیتی ہے. میرے پاس کتنے لوگ آئے, کہنے لگے ہم بیلنس ڈلواتے تھے پہلے 50 روپے کا, اس میں سورۃ کوثر پڑھی, پہلے اتنا سا چلتا تھا اب اتنا سا چلتا ہے. آپ کہیں گے کیسی دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں, تاریخ کے دیوانہ ہو گیا. میرے دوستو میں نے کہا ہے نا کہ کثرت کے تجربے کیے ہیں, ذرا برکت کو آسمائیں, برکت ہماری میراث تھی جو موجود ہے اللہ کے خزانوں میں موجود ہے, او اعمال کے ذریعے لے لو. اللہ پاک جل شانہ نے, دیکھو بات سنو, یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کا کمال ہے, قرآن کی سب سے بڑی سورت کا کیا کمال ہوگا اور پورے قرآن کا کیا کمال ہوگا؟ یہ قرآن کی ظاہری برکات ہیں. ظاہری برکات سے مراد میں عرض کر رہا ہوں دنیا کی برکات, اور قرآن کی باطنی برکات. تو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اعمال کو اپنی ضرورت سمجھیں. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اعمال کے کرنے والا بنائے, اعمال کے پھیلانے والا بنائے, اعمال کو اپنی زندگی میں ڈالنے لانے والا بنائے. ٹھیک ہے نا؟ میں تو 3-3 گھنٹے وہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں, میں یہ بھی زیادہ وقت ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ میری اسلام کو دے. او بھائی, مجھے یہاں اعمال والے جو ہے نا بڑے سخت آتے. اللہ جنت تا فرمائے حاجی غلام رسول کو, وہ ہوتا تو پھر میں تو اور آدھا گھنٹہ کر لیتا. اللہم انی اسألک بانک انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ساری دنیا کے اندر ایک آواز لگ رہی ہے اللہ کہ مال سے ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ, جس کے پاس اقتدار زیادہ, اور جس کے پاس ملک زیادہ, اور جس کے پاس رقبہ اور زمین زیادہ. میرے اللہ, ہماری ایک چھوٹی سی آواز ہے اور کمزور سی آواز ہے کہ نہیں, مال سے نہیں, اعمال سے ہوتا ہے. اے اللہ, ہماری اس آواز کو شرف قبولیت عطا اور اس کو قبول فرما کر اپنی مدد کو متوجہ فرما. ہم لاکھ کہتے رہیں, ہم لاکھ اے اللہ کہتے رہیں, اگر تو نہ چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. اے اللہ, تیری چاہت کا نام وجود ہے, تو چاہ لے اور اپنی مدد کو متوجہ فرما دے. اے اللہ, جب انسان گناہوں کی طرف مبتلا ہوتا ہے یا فضائیں ساری گناہگار ہو جاتی ہیں, تو اپنی وحی کی برکات سے محروم کر دیتا ہے. قرآن و حدیث وحی ہے. اے اللہ, آج امت اس کی برکات سے محروم ہو گئی ہے. ہم امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں, ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ, ہمیں وحی کی برکات پھر عطا فرما دے. قرآن وحی ہے اور حدیث وحی ہے. اے اللہ, اس کی برکات ہماری طرف پھر متوجہ فرما دے. ہمارے چھوٹوں بڑوں کو سب کو ایمان دے, ہدایت دے. ایمان والی محنت کے لیے قبول فرما, ایمان والی فکر کے لیے قبول فرما, اور پوری امت کو ہدایت دے, پوری امت کو کلمہ نصیب کر دے. اللہ, کافروں کو بھی ایمان اور ہدایت سے محروم نہ فرما. اے اللہ, اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما, اور اس مسجد کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے پھیلانے کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما. ہماری حاضری قبول فرما. اس بیٹھنے کو اخلاص کا ذریعہ بنا, اس بولنے کو اخلاص کا ذریعہ بنا, اپنی رضا کا ذریعہ. نستغفرك ونتوب إليك, وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وسلم.